جمعرات 9 اکتوبر کے سربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. بھارت کے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی فوج پاکستانی فوج کا بھرپور جواب دے رہی ہے، مگر کشمیر سے تجزیہ کار نے جاری گولہ باری کے بارے پر کہا،
جو پچھلی بار سویلینز اس طرح سے نہیں اٹیک تھے، اس بار سویلینز کو اٹیک کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے. دس از اے ویری شاکنگ تھنگ اور یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان اور بھارت نے حالیہ سرحدی جھڑپوں کے بعد ایک دوسرے کے خلاف سخت تنبیہی بیانات دیے ہیں. دونوں ملکوں کی فورسز کی گولہ باری سے ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول کے آر پار مجموعی طور پر 19 افراد پچھلے 4 دن میں مارے جا چکے ہیں. شمائلہ خان.
نئی دلی میں ایک اخباری کانفرنس میں بھارتی وزیر دفاع ارون جیٹلی نے کہا کہ اگر پاکستان نے ان کے بقول مہم جوئی جاری رکھی تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی. دوسری طرف پاکستانی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ دونوں ممالک کی سرحدوں کی صورتحال مہازرائی کی طرف چلی جائے اور یہ کہ بھارت کو لازمن احتیاط اور ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. بظاہر اب تک دونوں طرف سے ان جھڑپوں کو روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش دکھائی نہیں دیتی.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے آج شمالی وزیرستان کے صدر مقام میرن شاہ کا دورہ کیا اور وہاں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں مصروف فوجی جوانوں سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے.
آج ماشاءاللہ یہ جنگ اللہ کے فضل و کرم سے جیتی جا رہی ہے، اس کو یعنی کہ ہم جیت رہے ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے پاکستان ایک پرامن ملک بن جائے گا. اس کے لیے میں خصوصی مبارکباد جنرل راحیل کو دیتا ہوں.
اس سے قبل شمالی وزیرستان میں ہی سیکیورٹی حکام کے مطابق امریکی ڈرون حملے میں کم سے کم 3 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے. پاکستان میں پچھلے 4 دنوں کے دوران یہ 5واں ڈرون حملہ ہے. کراچی میں حکام کے مطابق عید الاضحیٰ پر زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 27 تک جا پہنچی ہے، جس کے بعد صوبائی حکام نے کئی سرکاری اہلکاروں اور اسپرٹ کے ڈیلروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی ہے. ریاض سہیل.
زہریلی شراب پینے کے باعث بے ہوش ہو جانے والے نوجوان جناح اسپتال میں زیر علاج ہیں. دوسری جانب ڈی آئی جی اس منیر احمد شیخ نے غفلت برتنے پر متاثرہ علاقوں کے 4 ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا ہے. ایکسائز کے صوبائی وزیر گیان چند اسرانی کا کہنا ہے کہ شہر میں لائسنس یافتہ دکانوں میں اسٹاک دستیاب تھا. اس تاثر میں صداقت نہیں ہے کہ وائن شاپ پر شراب کی قلت کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے زہریلی شراب استعمال کی تھی.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. فرانسیسی ناول نگار پیتریک مودیانو نے اس سال ادب کا نوبل انعام جیت لیا ہے. ظفر سید.
سویڈن کی نوبل کمیٹی کا کہنا ہے کہ پیتریک مودیانو کا کام شناخت، یادداشت اور احساس جرم کے موضوعات پر مبنی ہے اور اس کا بڑا حصہ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس کی اس زندگی سے متعلق ہے جب وہاں جرمنی کا قبضہ تھا. پیتریک مودیانو کی بہترین تخلیقات میں سے ایک ان کا ناول لاپتہ شخص ہے، جس پر بعد میں فلم بھی بنی. وہ ادب کا نوبل انعام جیتنے والے 11ویں فرانسیسی ادیب ہیں.
ترکی کے وزیر خارجہ نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹالٹن بیئر کو بتایا ہے کہ ترکی سے اپنے تئیں پڑوسی ملک شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کرنے کی توقع کرنا حقیقت پسندانہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی قیادت والے اتحاد کو ہی کوئی بھی زمینی کارروائی کرنی چاہیے. ترک وزیر خارجہ کا یہ بیان ترکی پر ہونے والی اس تنقید کا جواب ہے کہ وہ شام کے سرحدی قصبے کوبانی میں محصور کردوں کی مدد کرنے سے گریز کر رہا ہے. یمن کے دارالحکومت سنا میں خودکش بمبار نے حملہ کر کے کم سے کم 40 افراد کو مار ڈالا ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں. واقعے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. حملے میں شیعہ حوثی باغیوں اور ان کے حامیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یورپی یونین کے رکن ملکوں کے وزرائے داخلہ لگزمبرگ میں آج اس بات پر غور کرنے کے لیے ایک اجلاس کر رہے ہیں کہ شام اور عراق جیسے ملکوں میں شدت پسند گروہوں کے ساتھ مل کر لڑنے والے یورپی شہریوں کو ان کے اپنے ملکوں میں حملوں سے کیسے باز رکھا جائے. اجلاس میں ایسے جہادی شہریوں کے ہوائی سفر کا ڈیٹا بیس بنانے کی تجویز پر بھی غور ہوگا. فلسطین کی اتحادی حکومت کی نئی کابینہ اپنا پہلا اجلاس آج غرب اردن کے علاقے رام اللہ کے بجائے غزہ میں کر رہی ہے. نئی کابینہ اس سال اپریل میں فتح پارٹی اور حماس کے درمیان مفاہمت کے بعد جون میں تشکیل دی گئی تھی. اور ماہرین نے اے ٹی ایم مشینوں میں پائی جانے والی اس خامی کا پتہ لگا لیا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر جرائم پیشہ افراد ان مشینوں سے رقم چراتے تھے. ہارون رشید.
انٹرپول نے یورپ، لاطینی امریکہ اور ایشیا کے ان ملکوں کو اس خامی کے بارے میں آگاہ کیا ہے جہاں اے ٹی ایم مشینوں سے پیسے چرائے جاتے رہے ہیں، اور اس نے اس بارے میں وسیع تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ سیکیورٹی کے ایک ادارے نے اس خامی کا پتہ چلایا ہے۔ اس کے مطابق ہیکرز ایک مخصوص نمبر ٹائپ کر کے اس خامی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کے بغیر ہی ایک وقت میں 40 نوٹ نکال سکتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے۔ آپ کے ساتھی جو ہیں،
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات، حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ شدت پسندوں سے جنگ ملک کی بقا کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اس خبر کی تفصیل شامل ہے سیربین میں، مگر پہلے پاکستان کی ورکنگ باؤنڈری اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں موجود دونوں ملکوں کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ جاری ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اب تک ہلاکتوں کی کم از کم 19 تعداد کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے شدید ترین بیان بازی کی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ بھارت کو مناسب جواب دیا جائے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ سرحدی لڑائی کو دو جوہری قوتوں کے درمیان جنگ کی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ادھر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی فوج سرحد پر پاکستانی فوج کی گولہ باری کا بھرپور جواب دے رہی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ حالات جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس تنقید کے بعد کہ وزیر اعظم نے سرحد پر جاری کشیدہ صورتحال پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، مسٹر مودی نے آج مہاراشٹر میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پر ہندوستانی فوج بھرپور انداز میں کارروائی کر رہی ہے۔
بھائیو بہنوں، جب سیما للکارتی ہے نا، تب نیتاؤں کی بیان بازی نہیں ہوتی ہے، جوانوں کی انگلی چلتی ہے، ٹریگر پر انگلی چلتی ہے۔ جب سیما پر تناؤ ہوتا ہے تب ہندوستان نہیں روتا ہے، دشمن رونے لگ جاتے ہیں، چیخ دشمنوں کی سنائی دے رہی ہے۔ اور میں دیش کے جوانوں کو بدھائی دیتا ہوں، سیما پر بیٹھے ہوئے جوانوں کو بدھائی دیتا ہوں، انہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی طاقت کا پریچے دے دیا ہے، اور ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ وقت بدل چکا ہے۔
بدھ کو بھی مسٹر مودی نے ایک مختصر بیان میں کہا تھا کہ حالات جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن فی الحال لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر دونوں جانب سے گولہ باری پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور جانی اور مالی نقصان میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرحد کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں اور ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات کو منتقل ہو رہے ہیں۔ آج وزیر دفاع ارون جیٹلی نے بھی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان باز آ جائے، ورنہ اس کے لیے نقصان کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔
If Pakistan persists with this adventurism, our forces will make the cost of this adventurism unaffordable.
لیکن اس میں اختلاف، کانگریس نے سرحد پر حکومت کی پالیسی کو چیلنج کرنا شروع کیا ہے۔
Now what is this befitting reply? Words and words.
سابق وزیر خارجہ سلمان خورشید کا کہنا ہے کہ حکومت اب تک صرف بیان بازی سے کام لے رہی ہے، اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صورتحال بے قابو نہ ہو جائے، اور اسے کم سے کم سیاسی قیادت کو اعتماد میں لے کر یہ بتانا چاہیے کہ اس کی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ روزانہ عام شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ سابق وزیر خارجہ سلمان خورشید۔ لیکن ملک میں الیکشن کا ماحول ہے، اور تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ حکومت فی الحال کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے حزب اختلاف کو حکومت پر تنقید کرنے یا یہ کہنے کا موقع ملے کہ اس نے پاکستان کے سامنے کمزوری کا ثبوت دیا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
پاک بھارت کے درمیان، فوجوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر تبادلہ گولہ باری کا کوئی نئی چیز نہیں ہے، مگر کافی عرصے بعد اس مرتبہ شدید ترین گولہ باری ہوئی ہے۔ میں نے بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے اخبار کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین سے بات کر پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔
دیکھیے، وجہ تو ہمیشہ وہ یوزول رہتی ہے، یہ جب بھی شروع ہوتا ہے بعض دفعہ وہ لوکلائزڈ ریزنز ہوتے ہیں، کوئی لوکل انبن ہو گئی وہ آپس میں فوجوں کی اس طرف یا اس طرف، یا ان کے کوئی شک شبہ कभी कभी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, कभी कोई इंसिडेंट हो जाए उसकी वजह से, या लार्जर पॉलिटिकल रीजंस भी रहते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट्स हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में अक्सर इस मौके को यूज़ करते हैं या उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं।
आपने जैसे कि कहा कि कोई लोकल रीज़न हो सकता है या कोई लार्जर कोई सियासी रीजंस हो सकते हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो फिलहाल तो नहीं लग रहा कि लोकल रीज़न है, या आपको लग रहा है?
अभी ऐसे देखने में तो नहीं आया, क्योंकि जब शुरू हुई थी फायरिंग हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे, अक्टूबर 1 से शुरू हुई, 1 अक्टूबर को। उसके बाद जब कुछ यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स का वर्जन था वो भी ये नहीं तय कर पा रहे थे कि वजह क्या है, और उन्होंने उस वक्त बयान भी दिया था कि अभी तक ये नहीं मालूम है कि किन वजूहात से शुरू हुई है, बट उनके ये क्लेम्स थे कि जो अक्सर होता है कि दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने पहल की और हमने रिटेलिएट किया। और अब ये कल से हम सुन रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशंस कुछ हुई उसकी वजह से वो हो रहा है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट सामने नहीं आया है। टाइमिंग पे मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी, क्योंकि टाइमिंग जब एक बार पहले सितंबर से पहले जब फायरिंग शुरू हुई थी अगस्त एंड सितंबर के बिल्कुल बिगिनिंग में जस्ट बिफोर द फ्लड्स केम, तो तब जब फायरिंग शुरू हुई थी वो एक कोइंसाइड कर रही थी, इलेक्शंस बाय इलेक्शंस चल रही थी उत्तर प्रदेश में और कुछ और जगहों पे। अच्छा। गुजरात में और कुछ और स्टेट्स।
तो मतलब आप ये देख रही हैं कि ये हिंदुस्तान के जो इंतखाबात हैं वो एक वजह बन सकते हैं इस बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग के लिए?
जी, ये अक्सर देखा जाता है, क्योंकि खासतौर पे बीजेपी जो है वो एक पार्टी है जो वो अक्सर इस पॉलिटिक्स को यूज करती है, ये जंग की पॉलिटिक्स को, टू गेट वोट्स।
तो आप इसका ताल्लुक जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन और हरियाणा के इलेक्शन से देख रही हैं, या इसका कश्मीर पे वो ज्यादा सियासी फायदा उठाना चाहते हैं?
देखिए, कश्मीर में अभी इलेक्शंस हो नहीं रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की आबादी इस कदर इफेक्ट होती है जंग से, तो उनको उस किस्म के डिविडेंड्स जो है यहाँ पे मिलना उतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि कुछ एरियाज में वो वॉर फ्रेंजी चलेगी, कुछ एरियाज में उसका उल्टा नतीजा होता है।
हाँ, क्योंकि जहाँ जंग लड़ी जाती है वहाँ पे तबाही बर्बादी होती है।
जी बिल्कुल, इस बार खास तौर पे बहुत ज्यादा तबाही बर्बादी मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि जो भी टारगेट्स हुए हैं चाहे वो हिंदुस्तान की फौज के या पाकिस्तान की फौज के, वो आम सिविलियन लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, जो प्रोटेक्टेड नहीं है। ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है। जब हम बॉर्डर्स पे जाते हैं, आमतौर पे जब भी मैं गई हूँ वहां पे, लोगों ने मुझे कहा ये वहां का सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है, ये वहां की पाकिस्तान की आर्मी वाला है, ये पाकिस्तान की आर्मी सिविलियन ड्रेस में बैठा है, वो पाकिस्तान की आम जनता है। ये एक आम इंसान यहाँ पे बैठा हुआ जो बॉर्डर में रहता है वो यू नो, ये फर्क वो देख सकता है। जिनके पास गन्स हैं, जिनके पास हथियार हैं, जब वो अटैक कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली पता है वो किस पे अटैक कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है। तो ये जानबूझ के जो ये सिविलियंस को टारगेट बनाया जा रहा है दोनों साइड से, ये एक बहुत शॉकिंग चीज़ है। और दूसरी जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, एक तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, दूसरा हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी है कुछ उनकी पॉलिटिकल वीकनेसेस हैं, उसको कवर करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो तवज्जो वो भी चाहेंगे कि शायद यहाँ पे ये बॉर्डर पे ये सिलसिला बना रहे। पर हिंदुस्तान में एक तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो गई, दूसरा हम देखेंगे अगस्त में जब हुआ था पहले सीज फायर वायलेशंस हुए थे बहुत ज्यादा स्केल पे, तो उससे पहले जो नई सरकार आई थी दिल्ली में उन्होंने अनाउंस किया था हाइक इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर।
अच्छा।
तो उसके बिल्कुल एकदम बाद ये सिलसिला शुरू होना, ताकि उसको जस्टिफाई कर सकें और जल्द से जल्द यू नो, किसी कॉर्पोरेट
यानी दिफाई बजट में इजाफा करने के ये एक बहाने बनेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि अमूमन LOC पर फायरिंग तो होती रही है, कई बरसों से हो रही है, तो इस दफा जो गोलाबारी हो रही है इसमें और पिछले में कोई कितना फर्क आप महसूस करेंगी?
मैं यही फर्क महसूस कर रही हूँ, जो पिछली बार सिविलियंस इस तरह से नहीं अटैक थे, इस बार सिविलियंस को अटैक किया जा रहा है और बहुत ज्यादा उसको यूज किया जा रहा है। दिस इज अ वेरी शॉकिंग थिंग और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पे वो उस बात को यूज किया जा सकता है बहुत बाखूबी से इलेक्शंस में। कल भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का वर्जन था कि ये सब ठीक हो जाएगा, LOC का ये ठीक हो जाएगा, लेकिन हम जो उनसे बातचीत करेंगे वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे।
आप क्या समझती क्या इतने सख्त बयानात और इतनी गोलाबारी के बाद ये फिर हालात और बयानात नरम हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं?
नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सख्त बयान के बाद, बिकॉज एक तरफ से सख्त बयान आएगा उसका अपोजिट रिएक्शन दूसरी तरफ से भी होगा। पहले 2 महीने पहले जब तय हुआ था DGMOs की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने जो वो डिसीजंस लिए थे कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए सीज फायर को बरकरार रखने में, हमें जरूरत है उस डिसीजन पे वापस जाएं और एक फ्लैग मीटिंग सबसे पहले शुरू हुई, मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हो ताकि वो ये वजूहात तय कर पाएं ये किस वजह से हो रहा है और किस तरह से इसको खत्म कर सकते हैं ये जो अभी सिलसिला गोलाबारी का शुरू हुआ है।
ये थी भारत के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर से कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के सरहदी कस्बों में भारत और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कशीदगी के बाद हजारों लोग बस्तियां छोड़ छोड़ कर महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। हमारे नामा निगार रियाज मसरूर पाक भारत सरहद पर भारत के जेर इंतजाम इलाकों में आर एस पूरा सेक्टर के कई कस्बों का जायजा लेकर आ रहे हैं। ताज़ा अहवाल आर एस पूरा से रियाज मसरूर ही की जुबानी सुनिए।
सरहदों पर शदीद गोलाबारी के बाद हजारों लोगों को बस्तियों से निकालकर आर्जी क्याम गाहों में रखा गया है। इन क्याम गाहों में रहने वाले लोग मजमुई तौर पर मायूस और मखदूश हैं, लेकिन मैंने अक्सर कैंप्स में तलबा और तालिबात को पशेमानी की हालत में देखा। हुकूमत ने सरहदी कस्बों में स्कूल व कॉलेज बंद करने का ऐलान तो किया है, लेकिन इम्तहानात सर पर होने के बावजूद अभी तक ये नहीं सोचा गया कि बच्चे आखिर करेंगे क्या। यही वजह है कि अब तलबा इम्तहानात मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं।
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
सबसे पहली रुकावट है, एक तो सर इधर लाइट नहीं है, सर लाइट की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से जो फायरिंग की वजह से हम घर पे भी तैयारी नहीं कर सकते।
तेरा तो देखो हमारे पेपर तो इन्होंने सर छुट्टियां कर दिया, हम क्या करें सर, हमें पता ही नहीं क्या आना क्या नहीं।
अभी तक सर सिलेबस भी नहीं कम्प्लीट हुआ, पूरा आधा सिलेबस हुआ।
तीबा और तोहाना गाँव के करीब एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में 400 लोगों को रखा गया है। यहाँ लोग एक पतली मैट पर सोते हैं और बच्चों को दूध में भिगोए बिस्किट खिलाते हैं। मैंने बात की इस कैंप में मौजूद बाज मायूस और गुमसुम तलबा व तालिबात के साथ।
तो हमारे कैंप में सभी बैठे हुए हैं लड़के, हमारे स्टूडेंट, उनकी पढ़ाई एजुकेशन खराब हो रही है, तो इसके कारण एजुकेशन किताबें और हमारी वहाँ पर गाँव में पड़ी हुई हैं, पढ़ नहीं सकते, इसके कारण कि हमारे स्टूडेंट जितने भी बोल रहे हैं कि हम इन लोगों की मदद करेंगे।
मैं बॉर्डर एरियाज में पढ़ाना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते, एक तो गरीबी होती है, दूसरी फायरिंग की वजह से वहाँ पर।
आज जब हम सुचेतगढ़ में सरहद की जीरो लाइन पर ओक्ट्रॉय पोस्ट के करीब पहुंचे तो वहां तैनात बीएसएफ के एक अफसर ने बताया कि इस पोस्ट पर भी 1947 से आज तक कोई टकराव नहीं हुआ, बल्कि ये वही जगह है जहां अक्सर औकात दोनों जानिब के अफसरान फ्लैग मीटिंग करते हैं, लेकिन आज इस पोस्ट पर भी जंग जैसा समा था। आर एस पोरा सेक्टर के अब्दालिया और फ्लोरा की पूरी आबादी के गिने चुने लोग ही तालीम याफ्ता हैं। इनका कहना है कि सरहद के बिल्कुल करीब रहने की वजह से यहाँ के बच्चे स्कूल के दौरान ही तालीम तरक कर देते हैं।
देखो फिर ये बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, इनको रोजगार नहीं मिलेगा, कोई जब पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, बच्चों की लाइफ खराब है।
चौथे दर्जे से लेकर 12वीं जमात तक के किसी भी तालिब इल्म से बात कीजिए तो लगता है कि जंग जैसी सूरत हाल के बीच अपनी तालीम के लिए परेशान इन बच्चों की नफसियाती सेहत को भी खतरा लाहक है। फायरिंग या गोलाबारी से उभरने वाले इस चैलेंज के बारे में मकामी इंतजामिया क्या कर रही है, मैंने पूछा आर एस पोरा के मुंतजिम मनोज कुमार से।
स्कूलों को बंद किया हुआ है 11th तक, जहां पे हमने कैंप ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, तो इसके अलावा भी जो कैंप्स में जो बच्चे आ रहे हैं जो एवेकेट किए हुए हैं हमने, तो उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं ताकि बच्चे जो है वो बोर ना हो, वो किसी ट्रामा का शिकार ना हो।
आर एस पोरा की तरह ही सांबा और हीरानगर इलाकों में भी स्कूल और कॉलेज वीरान पड़े हैं। तालीम हो या सेहत, सरहदों पर तनाव के बायस रफ्तार रफ्तार यहाँ जिंदगी के सभी शोबे मुतासिर हो रहे हैं। सियासी सतह पर भले ही ये बहस जारी हो कि पहली गोली कौन चला रहा है, लेकिन इन खत्तों में अहम सवाल ये उभर रहा है कि दोनों जानिब आम लोगों को किस कसूर की सजा दी जा रही है। रियाज मसरूर, BBC जम्मू।
और पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर इस कशीदगी के बाद चलते हैं पाकिस्तान के मगरबी सरहद की तरफ, जहां वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी के सदर मुकाम मीरान शाह का दौरा किया और वहां शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ़ पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरों और जवानों से मुलाकात की। वो शिद्दत पसंदी से मुतासरा पाकिस्तान के कबायली इलाकों का दौरा करने वाले पहले वज़ीर आज़म हैं। सुनिए इस्लामाबाद से आसिफ फारूकी की रिपोर्ट।
अमरीका पर 11 सितंबर 2001 में होने वाले हमलों के बाद से पाकिस्तान के कबायली इलाके दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल जंग में हैं। इस दौरान फौजी सरबरा की हैसियत से साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ इन इलाकों का अक्सर दौरा करते रहे, लेकिन शिद्दत पसंदी से मुतासरा कबायली इलाकों का गुज़श्ता कई बरसों में पाकिस्तानी सिविल क़यादत का ये पहला दौरा है, जबकि नवाज शरीफ शुमाली वज़ीरिस्तान में कदम रखने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं। آج صبح جب وزیراعظم نواز شریف فوجی ہیلی کاپٹر میں شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ پہنچے تو بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ان کا استقبال کیا اور اپنی گاڑی میں وزیراعظم کو فوجی صدر دفاتر لے گئے۔ اس دوران وزیراعظم کی گاڑی جنرل راحیل شریف خود چلا رہے تھے۔ میران شاہ پہنچنے والے سرکاری وفد میں صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان، وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان اور قبائلی علاقوں کے لیے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ شامل تھے۔ میران شاہ میں قائم فوجی مرکز پہنچنے پر پاکستانی فوج کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ظفر اللہ نے وزیراعظم نواز شریف کو شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عز پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیراعظم کو بتایا گیا کہ شمالی وزیرستان کا 80% علاقہ شدت پسندوں سے خالی کروا لیا گیا ہے، جن میں میران شاہ کے علاوہ میر علی، بویا اور غلام خان وغیرہ شامل ہیں۔ وزیراعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس آپریشن میں اب تک 1100 سے زائد شدت پسند اور 100 کے قریب پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے میران شاہ بازار کا دورہ بھی کیا، جہاں انہیں شدت پسندوں سے برآمد ہونے والے ہتھیار اور بم بنانے والی فیکٹریاں دکھائی گئیں۔ اس موقع پر وزیراعظم نواز شریف نے آپریشن ضرب عز میں شریک فوجی افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔
جو پریزنٹیشن یہاں پہ جنرل صاحب نے ہمیں دی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی مشکل جنگ آپ لڑ رہے ہیں۔ اس میں میری طرف سے اور جنرل راحیل کی طرف سے، ہمارے وزراء یہاں پہ موجود ہیں، اور پوری حکومت پاکستان کی طرف سے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ پورے پاکستانی قوم کی طرف سے، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ہم مبارکباد دیتے ہیں۔
وزیر اعظم نے بہادری اور حکمت کے ساتھ اس آپریشن کی قیادت کرنے پر پاکستانی فوجی سربراہ کی بھی تعریف کی۔
ماشاءاللہ یہ جنگ اللہ کے فضل و کرم سے جیتی جا رہی ہے، اس کو یعنی کہ ہم جیت رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان ایک پرامن ملک بن جائے گا۔ اس کے لیے میں خصوصی مبارکباد جنرل راحیل کو دیتا ہوں، جو آپ کے سپہ سالار ہیں، کہ ان کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں یہ ایک جنگ جو ہے، جو پاکستان کی سروائیول کی جنگ ہے، پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی جنگ ہے، وہ ایک کامیابی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے۔
میران شاہ کے بعد وزیراعظم نواز شریف بکا خیل میں قائم متاثرین کے کیمپ بھی گئے۔ انہوں نے شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد سے خطاب میں کہا کہ انہوں نے ملک کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے، جس پر پاکستانی قوم ان کی شکر گزار ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
وزیراعظم نواز شریف قبائلی علاقے میں گئے تو وہاں، یعنی شمالی وزیرستان میں، گزشتہ چند دنوں کے دوران امریکی جاسوس طیاروں کے حملوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تازہ ترین حملے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم سے کم 3 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ پاکستان کی تاریخ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے کافی پیچیدہ رہی ہے، اور میں نے اسی موضوع پر ایک کتاب کے مصنف ڈاکٹر اعجاز حسین سے بات کی اور پوچھا کہ آج کا وزیراعظم نواز شریف کا قبائلی علاقہ دورہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا اسے فوج سے برابری کی سطح پر مفاہمت یا سویلین حکومت کا گیریزن کے سامنے سرنگوں ہونا؟ ڈاکٹر اعجاز حسین،
مجھے یہ نظر آتا ہے یہ جو قیادت ہے ان کی پاکستان کی سیاست میں سیاسی برتنی کو ماننے کا ہی یہ ایک مظاہرہ ہے، کیونکہ پاکستان کی جو سول گورنمنٹ ہے وہ قابل نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے آ کے اٹھا سکیں، چاہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، چاہے وہ پاکستان کی دفاعی پالیسی ہے۔
اچھا، فی الحال جو وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں، جو شمالی وزیرستان میں گئے ہیں، لیکن اس دوران اگر دیکھیں تو وہاں تو ضرب عزم ہو رہی ہے جو کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کے جو درمیان جو کشیدگی ہے سیالکوٹ کے بارڈر پر، خاص طور پر وہاں پہ گولہ باری بڑی شدید ہو رہی ہے، تو وزیر اعظم سیالکوٹ تو نہیں گئے ہیں اور میران شاہ چلے گئے ہیں، یہ کیا پیغام ہے؟ کیا یہ فوج کی طرف سے دانستان ایسا کیا گیا ہے، یا وزیر اعظم نے انتخاب یہی کیا ہے؟
میرے خیال میں انہوں نے شاید یہ پہلے پلان کیا ہوا تھا کہ وزیرستان کا ہی دورہ کریں گے، تاکہ جو دہشت گردی کی ایک لڑائی پاکستانی فوج وہاں پہ لڑ رہی ہے اس کو دیا جائے، اور شاید یہ انہوں نے ایک تاثر دیا بھارت کو کہ ہم اس طرح کی جو کراس بارڈر فائرنگ اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ یعنی دوسرے لفظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوجی قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت اکٹھے وہاں پہ جاتے تو شاید دنیا کو یہ تاثر جاتا کہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ تو یہ میرا خیال اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پالیسی جو ہے نا یہ وزیرستان کی طرف رخ کیا ہے۔
اچھا، تو جو سیالکوٹ میں فوجی کارروائی جاری ہے اس وقت، یعنی پاکستان کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے، بھارت کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے، کیا پاکستانی فوج کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی یا حکمت عملی نظر آتی ہے کہ وہ یوں تاثر دے کہ ٹھیک ہے کشمیر کا مسئلہ تو چلتا رہے اسی طرح جس طرح کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن زیادہ توجہ ضرب عزم کی طرف رکھی جائے؟
سے تھوڑا بہت اس میں یہ شائبہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ فوج ایک نئی عملی ہی ہے کہ ہماری جو مغربی سرحد ہے اس سے فوکس کیا جائے. افغانستان کے اندر ایک نئی حکومت بنی ہے تو وہاں بھی ان کو ایک تاثر دینا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں بہت سنجیدہ ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر جو ہے دار اندازی ہو, تو وہ اس کو اور سنجیدگی سے لے رہے ہیں. تاہم میرا خیال ہے یہ مشرقی بارڈر بھی ان کے ذہن میں ہے, کشمیر کا مسئلہ بھی پاکستان کی فوج جو ہے زندہ رکھنا چاہتی ہے. تو ابھی میرا خیال ہے شاید اس پہ وہ دوبارہ سے اسے ایک نئی عملی بنائیں گے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں پچھلے 6 سال سے یا اس سے پہلے 2 سال کے عرصے میں پاکستان اور تارک کے درمیان کراس بارڈر فائرنگ ہوتی رہتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ شاید پیش کرنا چاہیے.
یہ تھی کتاب ملٹری ایجنسی پالیٹکس اینڈ دی اسٹیٹ کے مصنف اور اقراء یونیورسٹی اسلام آباد کے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسین. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
جنرل خواجہ ضیاء الدین بٹ کو میاں صاحب نے پپس لگا دیے آرمی چیف کے. ڈیفینس سیکرٹری کو فون کرتے رہے نوٹیفیکیشن نکالو نوٹیفیکیشن. اس شخص نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالی. جنرل عزیز جنرل محمود نے اپنا کام کر لیا اور وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی فیملی کو بھی گرفتار کر لیا.
ہاؤس کا جو پورچ ہے وہاں سے ہم نے دیکھا تھا ہمیں ٹینٹ نظر آ گیا. پہلے وہ آئے مانڈو تو پڑے گی فون سارا کو والے اور کافی پہلے تو ایم لے لیا ہمارا. تو اس وقت تو ظاہر ہے خیال تھا کہ اڑا دیں گے, لیکن کوئی 15 منٹ کے بعد انہوں نے گنے جو ہیں وہ نیچے کر لیے.
اس بارے میں سنیے گا اتوار 12 اکتوبر کو.
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سب آناز.
پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل دبئی میں کھیلا جائے گا. اس سے قبل پہلے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 93 رن سے شکست دی تھی. سرکردہ مالیاتی میگزین فوربس نے ایک فہرست جاری کی ہے جس کے مطابق بھارتی کرکٹ کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کا شمار دنیا کے 5 امیر ترین کھلاڑیوں میں ہوتا ہے. دھونی نے رواں سال $2 کروڑ کمائے. امیر ترین کھلاڑیوں میں باسکٹ بال پلیئر لیبران جیمز سر فہرست ہیں. چین میں جاری شنگھائی ماسٹرز میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں ٹینس پلیئر اینڈی مرے تیسرے راؤنڈ میں ڈیوڈ فیرر کے ہاتھوں 2-6, 6-1 اور 6-2 سے شکست کے بعد شنگھائی ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. فورس انڈیا کے ڈرائیور سرخیو پیریز کا کہنا ہے پچھلے اتوار جاپانی گراں پری کے دوران جولز بیانکی کو پیش آنے والا حادثہ ناقابل قبول ہے. اس قسم کے حادثے سے بچا جا سکتا تھا. اس سلسلے میں کار ریس گورننگ باڈی ایف آئی اے سے ڈرائیورز کی جانب سے وضاحت طلب کی جائے گی تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے. انگلینڈ کرکٹر ٹیم بریسنن نے اس دعوے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ ان 3 کھلاڑیوں میں شامل تھے جن کا نام کیون پیٹرسن ٹویٹر اکاؤنٹ پیروڈی کے سلسلے میں لیا جا رہا ہے. تاہم سرے ٹیم ڈائریکٹر ایلکس سٹیوٹ کے مطابق انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ کو 3 نام دیے گئے تھے جن میں سٹیوٹ براڈ ڈریم سوان اور ٹیم بریسنن شامل ہیں جنہیں مبینہ طور پر کیون پیٹرسن ٹویٹر اکاؤنٹ تک رسائی حاصل تھی. آسٹریلیا کے سابق کرکٹر رکی پونٹنگ نے بھی کیون پیٹرسن کی حمایت کی ہے. پروفیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو گارڈن ٹیلر کا کہنا ہے شیفلڈ یونائیٹڈ کے سابق اسٹرائکر چیڈ ایون کو رواں ماہ جیل سے رہائی کے بعد کھیل میں واپسی کی اجازت دی جانی چاہیے. ایون کو اپریل 2012 میں ریپ کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز. اور ہم بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ دیکھیں کہ فرانسیسی مصنف پیتریک مودیانو کو 2014 کے ادب کے نوبل انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے. یہ ایوارڈ زندہ ادیبوں کو دیا جاتا ہے اور اس کی مالیت تقریباً $11 لاکھ ہے. اس خبر کی تفصیل کیا ہے یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اور اس وقت سنیے اہم خبروں کا خلاصہ احمد رضا سے.
پاکستان اور بھارت نے حالیہ سرحدی جھڑپوں کے بعد ایک دوسرے کے خلاف سخت تنبیہی بیانات دیے ہیں. ان جھڑپوں میں حالیہ دنوں میں دونوں طرف کل 19 افراد مارے گئے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے آج شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ کا دورہ کیا. کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. کراچی میں حکام کے مطابق عید الاضحیٰ پر زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے نیٹو سے کہا ہے کہ ترکی سے اپنے طور پر پڑوسی ملک شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کرنے کی توقع کرنا حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ فرانسیسی ناول نگار پیتریک مودیانو نے اس سال ادب کا نوبل انعام جیت لیا ہے۔ اور یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک خودکش بمبار نے حملہ کر کے کم سے کم 40 افراد کو مار ڈالا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین بی بی سی اردو سروس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب عالمی خبروں کا رخ کرتے ہیں۔ ادھر مشرق وسطی کے مقبوضہ فلسطین کی انتظامیہ کی قومی اتحاد کی کابینہ کا پہلا اجلاس غزہ میں آج منعقد کیا گیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کی کابینہ کا اجلاس عموماً ان کے عبوری دارالحکومت رام اللہ میں منعقد کیا جاتا ہے جو غرب اردن میں واقع ہے۔ غزہ میں اس برس یا اس دفعہ اجلاس منعقد کرنے کا مقصد بین الاقوامی امدادی اداروں کو غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں سنجیدگی کا اظہار ظاہر کرنا تھا۔ غزہ حال ہی میں 50 دنوں کی اسرائیل کی جنگ میں تباہ ہو گیا ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ تقریباً $4 ارب اس کی تعمیر نو کے لیے درکار ہیں۔ میں نے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے محقق طارق سلیمان سے اس غزہ میں ہونے والے اجلاس کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔
جی، غزہ میں اجلاس بلانے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ غزہ میں اس اجلاس کے ہونے سے ان اٹ سیلف اس کی شیئر پریزنس جو ہے اس سے ایک اتھارٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ یہاں پہ حماس کی بجائے اب فتح کی جو اتھارٹی یہاں 2006 سے شکست کے بعد، انتخابات میں شکست کے بعد ختم ہو گئی تھی، وہ اب دوبارہ سے بحال ہو۔ ایک تو یہ دکھانا ہے کہ اب یہاں پہ جو رٹ چلے گی وہ فتح کی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب چونکہ ایجنڈا ان اٹ سیلف یہ جو کوارٹیٹ ہے، یونائیٹڈ نیشنز، یورپ اور روس اور یونائیٹڈ سٹیٹس ہیں، ان کا یہ ہے کہ یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے غزہ کی وہ حماس کے تھرو نہ ہو اور نہ حماس کا اس میں کوئی رول ہو، اور وہ ہو تو ہو فتح کے تھرو،
یعنی فلسطینی اتھارٹی جو کہ ویسٹ بینک میں ہے۔
بالکل، تو پھر ویسٹ بینک کی پیلسٹینین اتھارٹی کو یہاں لانا ضروری تھا تاکہ وہ اس ایجنڈے پہ ڈسکس کر سکے۔
اچھا طارق، یہ مفاہمت کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس فلسطینی حکومت جو متحدہ قومی حکومت جو بنی ہے، فتح جماعت جو ہے اور حماس، ان دونوں کے درمیان جو ہوا تھا معاہدہ، اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس میں بنیاد میں طے کیا ہوا پایا تھا؟
اب بات یہ ہے کہ سب سے کمزوری اس ریکنسلیشن گورنمنٹ کی یہ تھی کہ اس کے اندر ماس وائے اس کے کہ ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہوگی اور 6 مہینے کے بعد الیکشن ہوں گے، اس کے علاوہ ان کے جو اپنے ڈفرینسز تھے اس پہ کوئی چیز سیٹل نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ جب حالیہ 50 دن کی اسرائیل اور حماس کی غزہ میں جو جنگ رہی، اس کے دوران جو پیلسطینین اتھارٹی نے رول ادا کیا وہ کافی شرمناک تھا، اور اس میں یہ میجر وجہ یہی تھی کہ اس میں کوئی چیز ان کی طے ہوئی نہیں تھی۔ اور اب یہ مستقبل کے حوالے سے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جب ریکنسلیشن گورنمنٹ کی کیبنٹ سیشن ہوگا، اس کے فوراً بعد یہ لوگ وہاں سے کائرو جائیں گے تاکہ کائرو میں جا کے مزید اب اسرائیل کے ساتھ بھی اور باقی بھی ریہیبلیٹیشن کے بجٹ پہ بھی بات ہو سکے، ڈونرز سے بات ہو سکے، ان چیزوں سے متعلق وہ ریکنسلیشن کا فردر پروسیس بڑھائیں۔ حماس کا انٹرسٹ یہ ہے، جو کہ کسی کے حق میں نہیں ہے اس وقت، نہ فتح کے حق میں ہے نہ اسرائیل کے حق میں ہے، کہ اب 50 دن کی جنگ کے بعد ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے اور 6 مہینے کے بعد فوری طور پہ الیکشن ہوں، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ویسٹ بینک میں بھی اگر ہم جیت جائیں تو پھر ہم حماس ہی کی حکومت بنا لیں، اور اس وجہ سے وہ پورے طریقے سے تیار ہیں کہ فتح اور حماس کی جو ریکنسلیشن گورنمنٹ ہے، جو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے، وہ اسی طریقے سے چلتی رہے، اسی کے تھرو ریکنسلیشن ہو جائے۔ اور الفتح کا اس وقت یہ ہے ایجنڈا کہ ریکنسلیشن میں، ریہیبلیٹیشن میں وقت لگے گا، اور ہم اس وقت تک جو ہے اس کا بجٹ، اس کی سیکیورٹی اور باقی چیزوں کو کرتے ہوئے اس کو پرولونگ کر دیں اس وقت تک جب تک کہ اس کی پاپولیرٹی
کم نہ ہو جائے اور فتح کی پاپولیرٹی بڑھ نہ جائے۔ یہ بتائیں کہ اسرائیل اپنے انداز سے جب باہر سے دیکھے گئے دونوں کو متحد ہوتے ہوئے، اس کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ کیا اس کی جو بھی پالیسیز رہی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یونٹری گورنمنٹ چلتی نظر آئے گی؟
اصل میں حالیہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے آپشنز بہت کم ہو گئے ہیں، और यही वजह है कि इसराइल, अगर ये जंग ना हुई होती तो गालबन ये रिकंसिलिएशन गवर्नमेंट का ये कैबिनेट सेशन कभी भी गाजा में ना हो सकता, फिजिकली ये पॉसिबल ही ना करता, इसराइल होने ही ना देता। लेकिन ये जो हो रहा है इन इटसेल्फ ये बताता है कि इस वक्त काफी हद तक इसराइल जो है वो मजबूर हो गया इस चीज पे और उसके जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हो गए।
ये थे स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के मुहक्किक तारिक सुलेमान। इराक और शाम में दौलत इस्लामिया के ठिकानों पर अमरीका के अपने इत्तेहादियों के साथ किए गए फिजाई हमलों के बावजूद दौलत इस्लामिया मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से पेश कदमी कर रही है। तुर्की को इस वक्त शाम के कस्बे कोबानी में दौलत इस्लामिया के खिलाफ कुर्द जंगजुओं से ज्यादा मदद करने के दबाव का सामना है, लेकिन तुर्की ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले शाम से मुल्का सरहद पे 9 फ्लाई जोन के क्याम का मुतालबा कर दिया है। बीबीसी के नामा नगारों के मुरासलों का खुलासा शुमाइला खान की जुबानी।
तुर्की को इस वक्त शाम के कस्बे कोबानी में दौलत इस्लामिया के खिलाफ कुर्द जंगजुओं की ज्यादा से ज्यादा मदद करने के दबाव का सामना है। शाम में इमदादी कारकुनों का कहना है कि दौलत इस्लामिया के जंगजू शदीद लड़ाई के बाद कोबानी के एक तिहाई हिस्से पर काबिज हो चुके हैं। पेंटागन के तर्जुमान का कहना है कि दौलत इस्लामिया के खिलाफ सिर्फ फिजाई कार्रवाई ही नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई की भी जरूरत है। दूसरी जानिब तुर्की ने सूरतेहाल पर नजर रखने के लिए अपनी सरहद पर टैंक तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोबानी में मुदाखलत का फैसला नहीं किया। तुर्की के वजीर खारजा मौलूद जावशोग्लो का कहना है कि तुर्की से शाम में दौलत इस्लामी के खिलाफ यकतरफा जमीनी कार्रवाई की तवक्को करना गैर हकीकत पसंदाना है। अनकरा में नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग से बातचीत के बाद मिस्टर मौलूद जावशोग्लो ने तुर्की की शाम से मुल्का सरहद पे 9 फ्लाई जोन के क्याम का मुतालबा किया। मिस्टर मौलूद जावशोग्लो ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से ज़मीनी फौजी दस्ते तैनात करने समेत शाम के सदर बशारुल असद को उनके ओहदे से हटाने का भी मुतालबा किया। उधर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने तुर्की की जानिब से शाम से मुल्का सरहद पर बफर जोन के क़याम की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, जबकि फ्रांस ने कहा है कि वह तुर्की के मुतालबे की हिमायत करता है। शाम के इलाके कोबानी में दौलत इस्लामिया और कुर्द फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, लेकिन अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान जैन साकी का कहना है कि बफर जोन का क्याम कोई ऑप्शन नहीं है। मिस साकी का मजीद कहना था कि अमरीका दौलत इस्लामिया के खिलाफ मुहिम में शराकत के लिए दीगर ममालिक की जानिब देख रहा है। बीबीसी में दिफाई उमूर के नामा निगार जोनाथन मार्क्स कहते हैं कि तुर्की सरहद पर हमेशा से बफर जोन के क्याम के साथ साथ शाम की फिजाइया से हिफाजत के लिए नो फ्लाई जोन भी बनाने की बात करता रहा है। उनके मुताबिक नो फ्लाई जोन के क्याम पर अमरीका ये नुकता उठा सकता है कि दौलत इस्लामिया के खिलाफ ऐसा कोई भी ममनुआ फिजाई इलाका बनाना गैर मुतालिका सी चीज़ है, क्योंकि दौलत इस्लामिया की कोई फिजाइया नहीं है। जोनाथन मार्क्स के मुताबिक शाम के मामले पर अनकरा और वाशिंगटन के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिसमें तुर्की का इसरार है कि दौलत इस्लामिया के खिलाफ मुहिम में बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ इकदामात लिए जाना जरूरी है। दूसरी जानिब आज लुक्जमबर्ग में यूरोपीय यूनियन के वज़राए दाखला का एक इजलास हुआ, जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि किस तरह इराक और शाम जाकर शिद्दत पसंद ग्रोहों के लिए काम करने वाले यूरोपीय शहरियों को अपनी ज़मीन पर हमले करने से रोका जाए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर किया गया है। इन वज़रा ने बुध को अमरीका में टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों गूगल, फेसबुक और ट्विटर के नुमाइंदगान से भी मुलाकात की थी, जिसमें इस बात पर गौर किया गया था कि कैसे सोशल मीडिया को शिद्दत पसंदों की भर्ती के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता महीने यूरोपीय यूनियन में इंसदादे दहशतगर्दी के कोऑर्डिनेटर का कहना था कि 3,000 यूरोपीय शहरी इराक और शाम में शिद्दत पसंद दौलत इस्लामिया की मदद के लिए गए हैं।
बीबीसी के नामा नगारों के मुरासलों का खुलासा पेश कर रही थीं शुमाइला खान। तुर्की शाम की सरहद पर दौलत इस्लामिया की लड़ाई के बाद चलते हैं यमन। यमन के दारुल हुकूमत सना में खुदकुश कार बम हमले में कम से कम 43 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक सना पर होथी शिया कबाइल के कब्जे के बाद होथियों के एक मजमे पर कार बम से धमाके के नतीजे में ये हलाकतें हुई थीं। ये लोग सना की आज़ादी के चौक में एक मुजाहरे के लिए जमा हो रहे थे। इसके अलावा यमन के मशरकी सूबे हज़रमौत में भी एक कार बम धमाके में 20 फौजी हलाक हुए हैं। यमन में ये हमले उस वक्त हो रहे हैं जब ये मुल्क एक शदीद तरीन सियासी और फौजी और सलामती के बहरान से दोचार है। मैंने इन हालात को समझने के लिए सऊदी अरब में मुकीम सहाफ़ी राशिद हुसैन से बात की।
بنیادی طور پر یمن میں ایک چپکلش ہے اور طاقت کے حصول کی وہاں مختلف کریکٹرز ہیں. باہر والوں کا اثر رسوخ ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, خلیج کے دوسرے ممالک ہیں, امریکہ ہے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور دوسری طرف یمن کے اپنے مسائل ہیں, یمن کی مختلف جتھے ہیں. یمن دیکھیں, یمن وہ وہی کردار ادا کرنے لگا ہے جو افغانستان نے پاکستان اور آس پاس کے ممالک کیا ہے, کہ جو انسٹیبلٹی یمن میں اگر آج پھیل رہی ہے تو اس کے اثرات سعودی عرب پہ بھی آئیں گے اور اس کا سعودی عرب کو ادراک ہے.
راشد صاحب, یہی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے جس طرح بتایا کہ عدم استحکام پھیل سکتا ہے یمن میں جو حالات ہیں ان کی وجہ سے, کیا ہو سکتا ہے سعودی عرب میں, عمان میں یا افریقہ میں, کہاں پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, سب سے زیادہ تو اثر سعودی عرب پہ پڑ سکتا ہے. ان کی ہزاروں میل, غالباً 1400-1500 کلومیٹر لمبی طویل سرحد ہے سعودی عرب اور ان کے درمیان. جو قبائل ہیں وہ ان کی ایک دوسرے کی ریلیشن شپس ہیں, ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ لائن کھینچی گئی سعودی عرب اور یمن کے درمیان تو خاندان کا, گھر کا ایک حصہ یمن میں چلا گیا اور ایک حصہ سعودی عرب کا حصہ بن گیا ہے. لوگوں کے درمیان فری موومنٹ ہے. تو پھر جو ان کا سادا کا پروونس ہے, سادا کے پروونس میں ہوتیز اکثریت میں ہیں, اور ہوتیز یمن کے ایک تہائی پاپولیشن تو ہے کم از کم, یعنی 33-34% تو یہ لوگ ہیں یمن کے. اور ہوتیز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہیں اور زیدی اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ. چنانچہ ان کی ایک آئیڈیولوجیکل لڑائی چل رہی تھی سعودی عرب سے. سعودی عرب کی, اگر آپ کو یاد ہو, آپ سے چند سال پہلے باضابطہ جنگ بھی ہوئی ہوتیز کے ساتھ چند دنوں کے لیے, اور چونکہ ہوتیز کے متعلق سعودی عرب میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کی ایران بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اس لیے ہوتی بھی ان کے دشمن ہو گئے, اور یہ جنگ چلتی رہی. لیکن اب یہ کہانی تبدیل کسی حد تک ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کے لیے مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. سعودی عرب کے اب ویسے وہ کیفیت نہیں رہی
جو پہلے رہی ہے, کہ جو خود ہوتی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے, کہ ان کا برقرار رہے گا؟
دیکھیں, اس وقت کہانی یہ بھی آ رہی ہے کہ ہوتیز نے جو 22 یا 23 ستمبر کو, یہ جو یہ غالباً 21 ستمبر کو یہ جو داخل ہوئے سنا کے اندر, یہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہوتے چلے گئے, اور ایسا لگا کہ پوری اسٹیٹ کی جو مشینری تھی وہ کرامبل سی کر گئی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی, اس نے کسی ریزسٹنس نہیں دیا. ایسا کیوں ہوا؟ اور اس کی بنیادی وجہ ایک یہ کہی جاتی ہے کہ علی عبداللہ صالح صاحب جو 2011 میں نکالے گئے وہاں سے حکومت سے, وہ بیٹھے ہوئے اپنا کھیل تو کھیل رہے ہیں, اور حکومت میں, فوج میں ان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی موجود ہے, ان کے جو انٹرسٹ جو انہوں نے جس کو پروان چڑھایا تھا, اور وہ ہوتھیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں.
یعنی اب یہ بالکل تقریباً اس طرح کی ہو رہی کہ جو پہلے جو اقتدار سے محروم ہوئے ہیں وہ اپنے پرانے حریفوں کے ساتھ حلیف بن گئے ہیں.
جی, اور حریف بھی ایسے تھے ایک اسٹیج پہ کہ غالباً 4 یا 5 جنگیں بھی ہیں, آن سلاٹس کیے ہیں علی عبداللہ صالح نے اپنے حکومت کے دوران ہوتیز پہ. آج یہ دونوں کا انٹرسٹ چونکہ مل رہا ہے, جسے کنورجنس آف انٹرسٹ کہا جاتا ہے, اس کی بنا پر یہ دونوں ساتھ ہیں.
اچھا, اس میں جو اس وجہ القاعدہ سے منسوب جو حملہ آج بتایا جا رہا ہے, اور بھی دوسرے حملے جو اس طرح آئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہوتی مخالف سعودی عرب کے حامی ہیں وہ القاعدہ کو استعمال کر رہے ہیں, یا القاعدہ اپنی ہی طرف سے حملے کر رہی ہے؟
اس وقت ہوتی مخالف جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت سعودی عرب کی گڈ بکس میں نہیں ہیں. ان کی جو سب سے بڑے مخالفین تھے اس وقت, وہ ان کا تعلق اخوان المسلمین سے ہے, اور اخوان المسلمین نہ صرف کہ سعودی عرب بلکہ اس پورے خطے میں راندہ درگاہ ہوئی ہوئی ہے. چنانچہ وہ ہوتیوں کے ان مخالفین کی سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک جو کہ اخوان سے جن کا تعلق ہے یا جن کی اخوان کی آئیڈیالوجی ہو. تو ان کے لیے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک طرف ہوتی تو ان سے پرانے ان کے حریف تھے, جو ہوتیوں کے حریف تھے وہ بھی ان کے دوست نہیں ہیں. القاعدہ کے جو ایلیمنٹس تھے اس کو سعودی عرب سپورٹ نہیں کر سکتا ہے, یا دوسرے خلیجی ممالک سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر القاعدہ جو کہا جاتا ہے AQAP القاعدہ ان عربین پینسیولا, اور جس کی جڑیں یمن میں بہت گہری رہی ہیں, اس کا سب سے پہلا اثر, سب سے پہلا ٹارگٹ تو سعودی رائل فیملی ہو سکتی ہے.
یہ تھی سعودی عرب سے صحافی راشد حسین, جو یمن کے دارالحکومت صنعاء میں خود کش کار بم حملے میں کم از کم 33 افراد کی ہلاکت اور اس کے نتیجے میں اور اس کے عوامل اور پس منظر کی تفصیلات بتا رہے تھے یمن کی سیاست کے بارے میں, جہاں پہ ایک اور خودکش حملے میں 20 فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ سیروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
تربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ آج کے جہانما کے بڑے موضوع: امریکی ریاست میزوری میں سیاہ فام مائیکل براؤن کی آخری رسومات۔
سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
سیروین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیروین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضر کر پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ چند دنوں کے دوران امریکی جاسوس طیاروں کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ ترین حملے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 3 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
سرکاری اہلکاروں کے مطابق یہ حملہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پاک افغان سرحد کے قریب واقع شمالی وزیرستان کی دور افتادہ سرحدی علاقے دتخیل میں لمن کے مقام پر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر پائلٹ کے امریکی ڈرون طیارے سے شدت پسندوں کی ایک گاڑی پر 2 میزائل داغے گئے، جس میں کم سے کم 3 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے۔ ان کے مطابق حملے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حملے میں مارے جانے والے شدت پسندوں کا تعلق کس تنظیم سے ہے۔ شمالی وزیرستان میں پچھلے چند دنوں کے دوران امریکی جاسوس طیاروں کے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور گزشتہ 4 دنوں میں یہ 5واں حملہ ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق 5 حملے پاک افغان سرحد کے قریب واقع شمالی وزیرستان کے علاقوں دتخیل اور شوال میں ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ حملے ایسے وقت ہو رہے ہیں جب شمالی وزیرستان میں ہی پاکستان فوج کی طرف سے شدت پسند تنظیموں کے خلاف آپریشن ضرب عزم گزشتہ تقریباً 3 مہینوں سے جاری ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن کے باعث شمالی وزیرستان کے تقریباً 80% علاقے کو محفوظ بنایا جا چکا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق فوجی کارروائیوں کی وجہ سے بیشتر شدت پسند شوال اور دتخیل کے سرحدی علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دتخیل کے کچھ علاقے کلیئر ہو چکے ہیں، تاہم دور دراز علاقوں میں بدستور شدت پسند موجود ہیں۔ مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق پاکستان میں اس سال امریکی جاسوس طیاروں کی طرف سے اب تک کوئی 13 حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں 12 حملے شمالی وزیرستان میں جبکہ 1 حملہ جنوبی وزیرستان میں کیا گیا ہے۔ ان حملوں میں درجنوں شدت پسند مارے گئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف ایک اور قبائلی علاقے باجوڑی جنسی میں طالبان مخالف لشکر پر ہونے والے حملے میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیٹیکل انتظام باجوڑ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ سالارزی تحصیل کے حکومتی حامی لشکر کے رضاکار گاڑی میں جا رہے تھے کہ اس دوران ان کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا۔ خیال رہے کہ باجوڑ اور مومند ایجنسیوں میں گزشتہ چند دنوں کے دوران حکومتی حامی قبائلی مشران اور سرداروں پر حملوں میں تیزی آ رہی ہے۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند تنظیمیں وقتاً فوقتاً ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی رہی ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور پاکستان کے شورش زدہ شمال مغربی حصے کے قبائلی علاقوں سے اب چلتے ہیں پاکستان کے جنوبی صوبے بلوچستان کی طرف۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع چاغے میں اربوں ڈالر مالیت کے سونے اور تانبے کے ذخائر ریکارڈک پروجیکٹ سے متعلق کیس کی سماعت 17 اکتوبر تک ایک بین الاقوامی ثالثی فورم فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کرے گی۔ اس کیس کی سماعت کے سلسلے میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ فرانس گئے ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
عالمی ثالثی فورم میں معاملہ کینیڈا اور چلی کے ایک مشترکہ کمپنی ٹی سی سی یعنی ٹی تیان کاپر کمپنی لے کر گئی ہے۔ اس کمپنی نے چاغی کے علاقے ریکوڈک میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی تلاش کا کام کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف ٹی سی سی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا بلکہ بلوچستان کی سابق حکومت نے ٹی سی سی کو مائننگ لائسنس دینے سے بھی انکار کیا تھا۔ ٹی سی سی کا یہ موقف ہے کہ چونکہ مذکورہ منصوبے میں معدنیات کی تلاش کا کام اس نے کیا ہے، اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ مائننگ لائسنس اسے ہی دیا جائے. امان اللہ کنرانی ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ معاہدے کی منسوخی اور مائننگ لائسنس نہ ملنے کے خلاف ٹی سی سی نے دو عالمی فورم سے رجوع کر لیا ہے. انہی میں سے ایک فورم پیرس میں 17 اکتوبر تک ٹی سی سی کی درخواست کی سماعت کرے گا. اس کیس میں پاکستان اور بلوچستان حکومت کے وکلاء پر مشتمل ٹیم میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی اہلیہ شیری بلیئر بھی شامل ہے. اس پروجیکٹ سے بلوچستان کے عوام کو کوئی فائدہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ معاملہ ثالثی کے لیے بین الاقوامی فورمز پر گیا ہے. بلوچستان حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر فیصلہ خلاف آ گیا تو حکومت کو جرمانے کی مد میں ایک بڑی رقم کی ادائیگی کرنی پڑے گی. ریکوڈک کے قریب سائندک کاپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ بھی موجود ہے. بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے ذخائر ختم ہونے کے قریب ہیں، لیکن اس سے بھی بلوچستان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ایک بین الاقوامی کمپنی ریکوڈک کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے کا سامنا کرنے پیرس پہنچے ہوئے ہیں. ٹیتھین کاپر نامی کمپنی کو ریکوڈک میں سونے اور تانبے کی کان کھودنے کا ٹھیکہ ملا تھا جو انہوں نے اس پر کام کا آغاز نہیں کیا تھا، اور اس معاہدے کو جس کے تحت ان کو یہ سارا ٹھیکہ ملا تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بدنیتی کی بنیاد پر بنائے گئے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا تھا. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے اس مقدمے کے بارے میں پیرس میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے بات کی جو وہاں پہ مقدمہ اس آربیٹریشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے اور لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں.
اس وقت جو ہے نا ان لوگوں نے بیسک جو اپروچ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جی اوکے ہم اب جو ہے نا ریکوڈک پہ کام نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارے ڈیمیجز ہوئے ہیں، جو ہماری لائبلٹیز ہیں، وہ ہمیں آپ دے دیں. اب اس کے لیے جو ہے نا ایکسٹ میں جو ہے نا پہلے اس میں یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ویٹنسز کے جو ہے نا وہ جو سوالات جوابات تھے وہ جمع کیے، اب ان کی جو ہے نا پرسنل پریزنس سے.
اچھا، تو آپ کا یہاں پہ اس وقت ہونا جو ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کئی فیصلے کی طرف جا رہے ہیں کہیں؟
نہیں سر، میرا یہ معنی اس لیے رکھتا ہے کہ یہ ملک کا اور بلوچستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو بڑی جو ہے نا نزدیک سے اس کو مانیٹر کر لوں اور اس کو دیکھوں کہ یہ کیا رخ اختیار کرے گا. ہمارے گواہ ہیں اور ان کے 5 گواہ ہیں، جو ہم ان پہ جرا کریں گے، وہ ہم پہ جرا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ کورٹ کیا فیصلہ لے لے گا، ججمنٹ.
ڈاکٹر صاحب، یہ سارا معاملہ اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا اس کمپنی کے خلاف جس کو ریکوڈک کا ٹھیکہ ملا تھا اس کی تعمیر کا. تو یہاں پہ 2 سوال ہیں، ایک یہ کہ کیا اس فیصلے سے فائدہ ہوا پاکستان کو اور بلوچستان کو جو سپریم کورٹ نے؟
میں مجموعی طور پر سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس کا جو اپیکس کورٹ میں جو فیصلے ہوئے ہیں یقیناً وہ ملک اور صوبے کے حق میں ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے چیزوں کو باریکی سے دیکھا ہے، اور تب کمپنی کے خلاف جو ججمنٹ آئی ہے وہ ججمنٹ جو ہے نا یقیناً جو ہے نا وہاں کے صوبے اور ملک کے حق میں تھا. میں بھی ریکوڈک سے ہوں، میں خود ریکوڈک گیا ہوں، وہاں تو ابھی تک جو ہے نا ان لوگوں نے ایک کمرہ بھی نہیں بنایا، ترقیاتی کام کو تو چھوڑ دو. لیکن میں زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا کہ یہاں کورٹ میں چل رہا ہے کیس.
یہ تھے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، جو اس وقت پیرس میں ریکوڈک کے معاملے میں ایک آربیٹریشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں. دنیا میں اس وقت بہت بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے ایبولا وائرس. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون نے اس کو ایک عالمی سطح پر بہت بڑا سلامتی کا خطرہ بھی قرار دیا ہے. ایبولا وائرس بیماری ہے جس میں اچانک بخار، سخت کمزوری، پٹھوں میں درد، سر میں درد اور گلے کی خراش ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی قے، جلد میں خارش، گردوں کے عمل میں کمزوری اور جگر کی خرابی بھی ہو جاتی ہے. تکلیفیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات جسم کے اندر اور باہر بھی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. نوشین عباس نے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن پاکستان سے بات کی، جن کی قومی سطح پر صحت کے معاملے میں ذمہ داری ہے کہ اس کا کچھ طریقہ نبٹنے کے لیے طے کریں. ان سے نوشین عباس نے پوچھا کہ پاکستان میں ایبولا کا خطرہ کتنا بڑا ہے.
پاکستانی حکام کو امید ہے کہ ایبولا وائرس پاکستان میں نہیں آئے گا، کیونکہ متاثرہ ممالک سے بہت کم مسافر پاکستان آتے ہیں. لیکن جب نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن کے رکن عبدالحسیب خان سے پاکستان میں ایبولا وائرس کے ممکنہ خطرات کے متعلق بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا،
خطرہ تو ایبولا کا جو ہے وہ ہم سے زیادہ کس ملک میں ہوا، مگر یہ جو انہوں نے یو این والوں نے بھی خیال میں اس پہ اپنے کو دے دینا کہ بعد یہ پوری انٹرنیشنل پرابلم ہے، لیکن جتنا خطرہ ہے اس میں ہم احتیاط ہم شاید ابھی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ بات اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک یہ ہمارے پارلیمنٹ لیول کے اوپر نہیں آئی بات. اب اگر ایک وائرس اگر آ گیا ہے جو بڑی خوفناک ہے، کیونکہ اگر ہیمریج اگر ہو جائے، ہیمریج فیور جب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، خطرہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے پھر. تو اور ہم جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. میں این آر ایس کمیٹی کا ایکٹیو ممبر ہوں، اگر میری ہی ابھی تک کانفرنس نہیں لیا گیا تو میری کمیٹی کو بھی نہیں لیا گیا، اور ہم نے کوئی کمیٹی بھی ابھی تک ہم نے نہیں کوئی میٹنگ کی اس کے اوپر. ون آئٹم ایجنڈا ایبولا وائرس، اس پہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں پورے پروفیشنلز ہوتے ہیں، ریئل پروفیشنل پروفیسر آف میڈیسن ہوتے ہیں یا جو لوگ کام کرتے ہیں وائرس وغیرہ کے اوپر، ان سے بلا کے ان سے مشورہ کر کے کوئی ریکمنڈیشن پارلیمنٹرین کو دینی چاہیے تھی این آر ایس منسٹری کو، کچھ نہیں ہوا.
آپ کے خیال میں ایبولا کو قابو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے اس کی پریکاشن تو یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ صفائی وفائی بھی کرنی ہوگی، آپ کو آپ کے جو سلاٹر ہاؤس ہیں یا پولٹری فارمس ہیں یا وہاں پر جو لوگ کام کرنے والے ہیں، اب کام کرنے والے لوگوں کو کوئی ناک پہ تو رکھنے کا کوئی جو طریقے ہوتے ہیں وائرس کو روکنے کے لیے تیار جب کیے جائیں گے، جب ان کو بتایا جائے گا کہ کون سی ڈیزیز آ گئی ہے، اس سے کیا نقصانات ہیں، ایجوکیٹ کریں گے. تو ہمارے زیادہ ہے، ہمارے جو فارم میں آپ نے دیکھا ہے کبھی پولٹری فارم کو دیکھا ہے کبھی، شاید آپ وہاں سے کوئی بغیر بیماری بھی واپس نہیں آئیں گے کبھی. اٹس اے سو پیتھیٹک کنڈیشنز ان دی اسپیشلی ان پولٹری اینڈ ان سلاٹر ہاؤسز.
اور ابھی عید پر جانوروں کی قربانیاں بھی ہوئی ہیں،
ہو سکتا ہے قربانی ہوئی ہو تو اللہ میاں معاف کر دیں ہم کو قربانی کے بدلے میں. کراؤں نا اتنی ان سیریس ہیں ہم کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ پورے پاکستان کی جو انسیڈنٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو نیشنل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، وہ کوئی صوبائی ایشو نہیں ہے، یہ نیشنل ایشو ہے. اور نیشنل ایشو جو ہوتا ہے وہ کہاں ڈسکس ہوتا ہے؟ وہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر پوری گورنمنٹ کی مشینری آتی ہے. سب پارلیمنٹ ان کانٹیکٹ ہے ہی نہیں تو پھر میں کیا اس پہ بتاؤں، آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں.
افریقہ سے جو پاکستانی سپاہی واپس پاکستان آتے ہیں ان سے ایبولا پھیلنے کا کتنا بڑا خطرہ ہے؟
بس کسی بھی ملک سے آئے، افریقہ والے بھی اب بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، انہوں نے بہت پریکاشن دی ہوئی ہیں، وہاں پہ ایسے انفیکٹڈ لوگ اب اور دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، اب ناٹ اونلی افریقہ از بہت ایڈوانس ہو گیا، لیکن وہاں سے بھی جو آئے گا تو اس کی چیکنگ بھی کرنے کا طریقہ جب ہوگا، جب کہ ہم کچھ اس پہ سوچ رہے ہوں گے، ابھی تو ہم نے سلاٹر ہاؤس تک پہنچی ہی نہیں ہے.
آپ کے خیال میں ایبولا کو قابو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟
یہ اس کا کوشچن جو ہے وہ لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے نا. یہ امیڈیٹلی پارلیمنٹ شوڈ انٹروین ان دس، میٹنگ کال کریں، معلوم کریں کہ یہ ایبولا وائرس ہے کیا چیز، اس کو کس طریقے سے نمٹا جائے، پھر کوئی ریکمنڈیشن کریں، پروفیشنلز کو بلائیں اپنے، اور بیٹھ کے منسٹری یا این آر ایس آئے وہ کچھ فیصلہ کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، یعنی وہ اپنے ایریا کے اندر وہ کم از کم پھیلے تو نہیں نا.
آپ کا بہت بہت شکریہ.
نوشین عباس بات کر رہی تھی ایبولا کے بارے میں. کراچی میں زہریلی شراب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 27 ہو گئی، جبکہ متاثرہ علاقے کے 4 ایس ایچ اوز اور محکمہ ایکسائز کے 2 ڈائریکٹروں کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ اسپرٹ کے ڈیلروں کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں. ریاض سہیل کی رپورٹ.
زہریلی شراب پینے کے باعث بے ہوش ہو جانے والے نوجوان جناح ہسپتال میں زیر علاج ہیں. شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک 27 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 26 زیر علاج ہیں، جن میں سے بھی بعض کی حالت تشویشناک ہے. دوسری جانب ڈی آئی جی ایسٹ منیر احمد شیخ نے غفلت برتنے پر متاثرہ علاقوں کے 4 ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا ہے. معطل شدہ پولیس اہلکاروں میں زمان ٹاؤن، شرافی گوڑ، لانڈھی اور کورنگی کے ایس ایچ اوز شامل ہیں. ڈی آئی جی کے مطابق 2 ڈی ایس پیز کے خلاف بھی تحقیقات کی جا رہی ہے. پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زہریلی شراب بنانے اور تقسیم کرنے والا ایک ہی گروہ ہے، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں.
رفعت اللہ اورغزی کے کراچی سے ریاض سہیل پیش کر رہے تھے کراچی کے بارے میں، جو شراب جعلی پکڑی گئی ہے اور جس سے کچھ 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور حکومت نے جو جو اقدامات کیے ہیں اس کی تفصیلات بتا رہے تھے ریاض سہیل. اس خبر کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو آئیے bbc.com پر. اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھیں عمبر خیری، پروڈیوسر تھے زیاد ظفر، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے کرسچن ہینسم، اور جبکہ اسلام آباد میں تکنیکی معاونت دی اسرار الحق نے. اس کے ساتھ ہی سخلین امام کو اجازت دیجیے, مگر آخر میں اہم خبریں سنیے احمد رضا سے.
پاکستان اور بھارت نے حالیہ سرحدی جھڑپوں کے بعد ایک دوسرے کے خلاف سخت تنبیہی بیانات دیے ہیں. ان جھڑپوں میں حالیہ دنوں میں دونوں طرف کل 19 افراد مارے جا چکے ہیں. وزیراعظم نواز شریف نے آج شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ کا دورہ کیا, فوجی جوانوں سے ملے, کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. کراچی میں حکام کے مطابق عید الاضحیٰ پر زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک خودکش بمبار نے حملہ کر کے کم سے کم 45 افراد کی جان لے لی ہے. ترکی نے کہا ہے اسے یہ توقع کرنا حقیقت پسندانہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے طور پر پڑوسی ملک شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کرے. اور فرانسیسی ناول نگار پیتریک مودیانو نے اس سال کا ادب کا نوبل انعام جیت لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.